الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اس وسیع کائنات میں طرح طرح کی مخلوقات پائی جاتی ہیں. کچھ مخلوقات وہ ہیں جن کے اندر حیات بھی پائی جاتی ہے، زندہ مخلوقات ہیں. البتہ سب کی زندگی یکساں نہیں ہے. جانوروں کی اپنی زندگی ہے، پیڑ پودوں کی اپنی زندگی ہے. جانوروں میں بھی ہر جانور بعض چیزیں کسی ایک زندہ مخلوق کے لیے باعث حیات ہے، وہی چیزیں دوسرے کے لیے باعث موت ہے. مچھلی دریا کی گہرائیوں میں پانی کے اندر باعث بقا ہے، اور ہم اگر چلے جائیں پانی کے اندر بھی ہمارے لیے موت کا سبب بن جائے گا. انسانوں میں بھی سب کی زندگی ایک ایسی نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے، اپنا اپنا طرز ہے زندہ رہنے کا. کسی کی زندگی یہ جو ہے مغربی طرز فکر میں ڈھلی ہوئی ہے، کسی کی زندگی اسلامی طرز کی زندگی ہے. خدا بند عالم نے انسانوں کی زندگی کو دو حصوں میں بانٹا ہے. کچھ کی زندگی طیب ہے، کچھ کی زندگی خبیث ہے. ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ والخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات. ارشاد خداوند عالم کا کہ زندگی دو طرح، کچھ طیب ہیں اور کچھ خبیث ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. کچھ مرد ہیں جو طیب ہیں، کچھ عورتیں ہیں جو طیب ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو مرد طیب ہیں وہ اپنے لیے طیب عورتوں کو جو ہے پسند کریں گے، جو عورتیں طیبہ ہیں وہ اپنے لیے طیب مردوں کو پسند کریں گے. اسی طرح سے جو خبیث ہیں وہ اپنے لیے خبیث کو پسند کریں گے. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باس با باس. تو جو خبیث ہیں، خبیث عورتیں ہیں، وہ خبیث مردوں کی طرف مائل ہوں گی. جو پاک و پاکیزہ عورتیں وہ پاک و پاکیزہ مردوں کی طرف. اسی طرح جو خبیث مرد ہیں ان کا رجحان خبیث عورتوں کی طرف، اور جو طیب مرد ہیں ان کا رجحان طیب عورتوں کی طرف امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
معاویہ سے صلح کے بعد معاویہ نے امام کو اپنے یہاں بلایا اور بلانے کے بعد کوشش کر رہا ہے امام کو ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی، جو خود ذلیل ہوتے ہیں وہ دوسروں کو. وہ سمجھ رہا تھا کہ اب صلح کے بعد بظاہر امام حسن کو ناکامی ہو چکی ہے، شکست آ چکی ہے. میں سوچا آگے چلے آئیے تاکہ دروازہ کھلا رہے، بولنے میں آسانی ہو. آجے آگے جتنی گنجائش ہے دوڑ لیں، اس کے بعد بقیہ لوگوں کو دیکھا جائے گا. اسی میں امام حسن کو اس نے بلایا ہے، مقصد ہے امام حسن کو ذلیل کرنا. طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں بیت کے خلاف، پورا چکے ماحول وہی کا ہے نا. اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ اکیلے ہیں، کیا بولیں گے. ایک دفعہ امام حسن کھڑے ہوئے اور اسی آیت کی امام حسن نے جو ہے وہ تلاوت کی کہ معاویہ الخبیثات وللخبیثین والطیبات وللطیبین والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات. معاویہ ہمارا خاندان طیبوں کا خاندان ہے، تیرا خاندان خبیثوں کا خاندان ہے. میرے بابا علی مرتضی، میری ماں فاطمہ زہرا، تیرا باپ ابو سفیان، تیری ماں ہند دیگر خانہ. صلوات پڑھیں گے محمد. ہمارے یہاں سب طیب اور تیرے یہاں سارے کے سارے جو ہیں ان کی خبیث زندگی پائی جاتی ہے. تو قانون فطرت یہی ہے کہ طیبات طیب. البتہ کبھی کبھی الٹا پلٹا بھی ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں چار قسم کے خاندانوں کا تذکرہ ہے. عام طور سے وہی قانون ہے جو خدا بندے عالم نے بیان کیا. چار قسم کے خاندان کا تعارف کرا ہے. ایک وہ خاندان ہے جہاں پر شوہر بھی طیب، بیوی بھی طیبہ، بچے بھی طیب. وہ خاندان علی و فاطمہ کا ہے. شوہر علی، بیوی فاطمہ، بچے حسن اور حسین. ایک وہ خاندان ہے جہاں سارے کے سارے خبیث، تبت یدا ابی لہب و تب وما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب وفی جیبہا حبل من مسد. شوہر خبیث، بیوی خبیثہ، اولاد جو نکلی وہ ساری کے ساری خبیث. ایک وہ خاندان ہے جہاں شوہر تو طیب ہے مگر بیوی خبیثہ. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. اللہ نے کافروں کے لیے نمونہ قرار دیا، مثال دی ہے نوح اور لوط کی بیویوں کی کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی جس کے نتیجے میں نبوت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا، نبی کے شوہر ہونے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ملا. اور قیامت میں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ. شوہر طیب ہے، بیوی خبیثہ ہے. اسی کا الٹا بھی ہے، بیوی طیبہ ہے، شوہر خبیث ہے. آسیہ اور ان کا شوہر فرعون. ضرب اللہ مثلا للذین امراۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وسوء عمله ونجني من القوم الظالمين. اللہ نے مومنوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے فرعون کی زوجہ آسیہ کو. صرف عورتوں کے لیے نمونہ نہیں ہے، آسیہ عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ. کب؟ جب آسیہ نے تمام دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ لیا، خدایا یہ محل نہیں چاہیے، یہ دولت نہیں چاہیے، ملکہ کا عہدہ نہیں چاہیے، سیم و زر سے مجھے نفرت ہے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اپنے پاس جنت میں ایک مکان میرے لیے بنا، یعنی وہ جنت بھی مجھے نہیں چاہیے جہاں تو نہ ہو، وہ جنت چاہیے جو تیری جنت ہو، وإلّا ہمیں وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس میں خدا کا تصور نہ ہو، جہاں پہ خدا کی یہ جو ہے مشیت نہ ہو. ونجنی من فرعون وسوء عمله ونجنی من القوم الظالمین، مجھے فرعون سے نجات دے دے، اس کے برے اعمال سے نجات دے دے، اور سارے ظالموں کے گروہ سے نجات دے دے. تو بہرحال دو طرح کی زندگی ہے، خبیث زندگی اور طیب زندگی. کیا یہ دونوں زندگیاں جو ہیں برابر ہیں؟ نتیجہ دونوں کا ایک ہوگا. میں آپ کی اپنی زندگی، ہماری اپنی زندگی، نتیجہ دونوں کا ایک نہیں ہے. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. خبیث زندگی اور یہ جو ہے طیب زندگی، دونوں برابر نہیں ہیں. ولو یہ کہ خبیثوں کی کثرت کیوں نہ ہو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کبھی خبیثوں کی کثرت، ان کا مال، ان کی دولت، ان کے اسباب، ان کی بلڈنگیں، ان کی گاڑیاں، ان کے یہ جو ہے وسائل تمہیں، تمہاری آنکھوں کو چکا چوند بنا دیں، لیکن اس کے باوجود طیب اور خبیث جو ہیں برابر نہیں ہیں. طیبین کے لیے اللہ نے جنت بنایا ہے آخرت میں، اور دنیا میں ان کے لیے ٹینشن فری زندگی ہے. دنیا میں ان کے لیے ٹینشن فری زندگی ہے، اور آخرت میں، یعنی دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون. لیکن جن کی زندگی خبیث زندگی ہے، نہ انہیں دنیا میں سکون ملے گا، نہ انہیں آخرت میں سکون ملے گا. دولت ان کو مل سکتی ہے، اقتدار مل سکتا ہے، منصب مل سکتا ہے، بظاہر عیش و آرام کے سامان ان کے گھر میں بھرے ہوئے ہیں، لیکن جس چیز کا فقدان ہے ان کے ہاں، وہ ہے سکون. چین کی نیند بھی انہیں جو ہے میسر نہیں ہوگی. لیکن جن کی زندگی طیب زندگی ہے، ہم دنیا میں بھی ان کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا. طیب زندگی کا فائدہ فقط آخرت میں نہیں ہے کہ وہاں جنت مل جائے گی، وہاں جہنم سے جو محفوظ رہیں گے، نہیں، اس کا فائدہ ان کے لیے دنیا میں بھی ہے. اطمینان کی زندگی، سوکھی روٹی کھائیں گے مگر سکون کی زندگی ہوگی، معمولی گھر سے گھر میں رہیں گے مگر سکون کی زندگی ہوگی، چین کی زندگی ہوگی. لا يستوي الخبيث والطيب. اللہ نے دنیا میں دونوں طرح کے انسان آئے ہیں، خبیث بھی آئے ہیں، طیب بھی ہے. کاہے کے لیے؟ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث اور طیب میں جدائی ہو جائے، فرق ہو جائے، خبیث الگ ہو جائے، طیب الگ ہو جائے. کیونکہ دنیا کو خدا نے دار امتحان قرار دیا ہے نا. دنیا کے حوادث، مصیبتیں، مشکلیں، یہ پرکھنے کے لیے ہے کہ کون طیب ہے، کون خبیث ہے. ورنہ دعویٰ تو سب کا یہی ہوتا ہے، ہم طیب ہیں. کوئی بھی اپنے کو خبیث کہلانا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جب امتحان کی گھڑیاں آتی ہیں، تب پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے، کون طیب ہے اور کون خبیث ہے. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم اذا محسو بالبلاء قل الدیانون. لوگ بندے دنیا ہیں، بات اکثریت کے البتہ ہو رہی ہے، سب کی نہیں ہو رہی ہے. الناس و عبید الدنیا، اکثر لوگ بندے خدا ہونے کا دعویٰ تو رکھتے ہیں، لیکن وہ بندے خدا ہیں نہیں، بس میں بندے دنیا ہیں. اور یہ دین بھی جو کیا کرتے ہیں اس کا کیا کریں گے؟ والدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبان پر رکھا ہوا ہے، دل کی گہرائیوں میں دین نہیں اترا ہے. دین ان کی جو ہے زبان میں رکھا ہوا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، زبان پھرتی رہتی ہے، گھماتے رہتے ہیں، یحوتونہو ما درت معایشہم، یہ اس وقت تک دین کی باتیں کرتے ہیں جب تک دین ان کی زندگی دنیا کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر ان کے کاروبار کو، ان کے جاب کو، ان کے بزنس کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے میل جول کو، آنے جانے میں اگر دین کو خلل نہیں ڈالتا تو دین زندہ باد. لیکن جس دن سے اذا محتسو بالبلا، جب امتحانی منزلیں شروع ہوتی ہیں اور دین ان کی زندگی میں خلل ڈالنے لگتا ہے، قلت دیانون، تو پھر دیندار تھوڑے سے رہ جاتے ہیں. لاکھوں افراد تھے جو حسین حسین کا نعرہ لگا رہے تھے، مگر کربلا میں صرف 72 بچے. قلت دیانون، پھر دینداروں کی تعداد جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے. زندگی طیب اور زندگی خبیث دونوں کا ایک نتیجہ نہیں ہے. خدا سے بات ہے کہ ہر انسان جب زندگی طیب کے فائدے کو سنتا ہے اور زندگی خبیث کے نقصانات کو سنتا ہے تو خواہش تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہماری زندگی زندگی طیب بن جائے، کیونکہ کوئی انسان نہیں چاہتا کہ دنیا میں اس کی زندگی ٹینشن سے بھری ہو، اور یہی کسی کی خواہش نہیں ہوگی کہ آخرت میں اسے عذاب جہنم کا سامنا کرنا پڑے. لہذا خواہش تو ہر انسان کی زندگی طیب ہے. سلوات پڑھیں محمد وآل محمد کو. ہر ایک کی خواہش یہی ہے کہ زندگی زندگی طیب ہو جائے، لیکن کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چاہت ضروری تو ہے، کافی نہیں ہے. ضروری تو ہے چاہت، کیونکہ چاہت نہیں ہوگی تو کوئی چیز حاصل نہ ہوگی، لیکن چاہت کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، اور کرنا بھی صحیح سمت میں، صحیح جہت میں. الٹی جہد پہ جائیں گے، جتنا دوڑیں گے، جتنا تیز بھاگیں گے، اتنے ہی منزل سے دور ہوتے چلے جائیں گے. پہچان کیا ہے زندگی طیب کی؟ کیسے پتا چلے کہ ہماری زندگی طیب زندگی ہے یا خبیث زندگی ہے؟ اپنا تو ہے نا، ہم اس خواب و خیال میں پڑے ہیں کہ زندگی ہماری طیب ہے، لیکن پتا جب وہاں پہنچے جہاں کی توقع تھی، امید تھی، تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ زندگی تو خبیث زندگی ہے، طیب زندگی نہیں ہے. ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی ہیرے کی انگوٹھی ہے، اگر کبھی خدا نہ خاصا کوئی برا وقت آیا، بیچ کر کے کام چلا جائیں گے، لاکھ ڈالر دو لاکھ ڈالر کی بکے گی. لیکن جب وہ برا وقت آیا، بیچنے گئے، جب ہری نے دیکھا کہ تو شیشا ہے، یہ ہیرا نہیں ہے، کیا گزرے گی اس وقت دل پر؟ بڑی امیدیں لگائے تھے نا. وہاں پہنچے، آخرت میں جب پہنچے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ ہماری زندگی طیب زندگی ہے، لیکن وہاں پتا چلا یہ تو خبیث زندگی ہے. دنیا میں چلیے کوئی نہ کوئی رحم کھا کے کچھ نہ کچھ ہماری مشکلوں کو حل کر ہی دے گا، مگر وہاں کوئی نہیں رحم کھانے والا. ذرا پرکھ لیں، پہلے ہی سے قرآن مجید نے طیب زندگی کی پانچ پہچان بتائی ہے. پانچ پہچان طیب زندگی کی. الم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبہ کشجرت طیبہ. اللہ نے حیات طیبہ، کلمہ طیبہ، طیب یہ جو ہے زندگی کو تشبیہ دی ہے شجرہ طیبہ سے. شجرہ طیبہ جس کے اندر پانچ خصوصیت پائی جاتی ہے. پہلی خصوصیت یہ کہ اصلہا ثابت. شجرہ طیبہ جس سے اللہ نے تشبیہ دی ہے حیات طیبہ کو، کلمہ طیبہ کو، اس کی پہلی خصوصیت ہے کہ اصلہا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں. کیسا ہی طوفان آ جائے، یہ درخت اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہے، جڑیں زمین کے اندر پیوست ہیں. جن لوگوں کی زندگی طیب ہوتی ہے، ان کی ایمانی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، کیسا ہی طوفان آ جائے، فقر و فاقے کا طوفان آ جائے، قتل و غارت گری کا طوفان آ جائے، لوگ اس کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کریں، حالات کیسے ہی ہو جائیں اس کے ایمان میں فرق نہیں آتا. آپ کو تاریخ میں ایسے افراد ملیں گے، صبح کو ان کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہے، شام کو ان کے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہے. کچھ ایسے افراد تھے جو کہتے تھے کہ نماز کا مزہ تو علی کے ہاں ملتا ہے، کھانے کا مزہ معاویہ کے ہاں ملتا ہے. نماز کے موقع پہ یہاں آ جاتے تھے، کھانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے تھے. کچھ افراد وہ تھے صبح کو جو ہے امام حسن کے لشکر میں ہیں، شام کو چلے جاتے تھے معاویہ کے ہاں. کتنے ہی ایسے افراد تھے جنہوں نے غدیر میں ولایت امیر المومنین کا اعتراف کیا، علی کے ہاتھوں پر بیعت کیا، لیکن جب 70 دن کے بعد بدل گئے. حالات جب بدلے لہر کسی اور کی چلی. ہوتا ہے نا بعض افراد ہوا کے رخ پہ چلتے ہیں کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے. غدیر میں جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی، مولا کے ذریعے، اس کے بعد 3 دن تک پیغمبر وہاں ٹھہرے رہے، لوگ علی کے ہاتھوں پہ آ کے بیعت کرتے رہے، کچھ نثر میں کچھ نظم میں. انہیں میں سے ایک ہیں حسان بن ثابت. حسان بن ثابت دیکھیے اصلحا ثابتن والے ہیں یا اصلحا یہ جو ہے متدلدلن والے میں سے یہ ہیں. حسان بن ثابت نے پورا قصیدہ پڑھا ہے، میں ان کے قصیدے کا فقط 2 شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کچھ تو وہ تھے جو کہتے تھے، کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے پیغمبر نے من کنت مولا کہا تو، مگر مولا کے معنی حاکم کے تھوڑی ہے، مولا کے معنی دوست کے ہیں. حسان بن ثابت مولا کا معنی کیا سمجھتے تھے؟ حسان بن ثابت مولا کا معنی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و ہادیا. پیغمبر نے علی سے کہا اے علی اٹھو، میں راضی ہوں اس بات سے کہ تم میرے بعد امام اور ہادی بنو. مولا کا معنی کیا لیا انہوں نے یہاں پر؟ دوست کے لیے ہیں، بات ابھی ختم نہیں ہوئی. یہ ایک شعر، فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و ہادیا فمن کنت مولاہ فہذا ولیہ فکونوا له اتباع صدق موالیا. پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، لہذا تم سب علی کے سچے پیروکار بنو. مسئلہ دوستی کا نہیں نہ ہے. یہ حسان بن ثابت جنہوں نے غدیر میں یہ اشعار کہے، پورا قصیدہ پڑھا 70 دن کے بعد، زیادہ دن نہیں، غدیر کے 70 دن کے بعد جب خلافت کسی اور کے حصے میں چلی گئی تو وہاں جا کر کے قصیدہ پڑھنے لگے. 70 دن زیادہ دن نہیں گزرے ہیں، 70 دن، 18 غدیر اور 28 یہ جو ہے سفر، 28 سفر کو پیغمبر کا انتقال ہوا، 18 غدیر کو مولا کا اعلان ہوا. 70 دن کے بعد یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ طیب زندگی ہے یا خبیث زندگی ہے؟ جہاں حالات کو پلٹتے دیکھا، اس زمانے میں موت چل رہی تھی، لاکھ لوگ جو ہے زندہ باد علی کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم بھی زندہ باد، کسی سے پیچھے ہیں. لیکن اب جب حالات زمانہ پلٹ گئے، حاکم کوئی اور بن گیا، تو انہوں نے ثابت کیا کہ ہم خدا کے بندے نہیں ہیں. الناس و عبید و دنیا، لوگ بندے دنیا ہیں، ان کو حقیقتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ناصر الدین شاہ ایران کا ایک بادشاہ گزرا ہے، ایک دفعہ اس نے اپنے یہ جو ہے حلقہ بگوشوں کے درمیان کہا کہ بیگن بڑی اچھی ترکاری ہے. تو ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے فوراً ہاں حضور بیگن کی یہ فضیلت ہے، بیگن کا یہ فائدہ ہے، تو قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا بیگن کا. ایک ہفتے کے بعد کسی اور مناسبت سے ناصر الدین شاہ نے کہا کہ بیگن بڑی خراب ترکاری ہے، بہت بادی ہوتی ہے یہ ہے. اس نے کہا ہاں ہاں بالکل بیگن بہت بری ترکاری ہے، اور یہ جتنی اس کی برائی ہو سکتی تھی. اس نے پڑھ کے کہا کم وقت ایک ہفتہ پہلے تو نے قصیدہ پڑھا تھا بیگن کا. کہتا ہے حضور میں آپ کا خادم ہوں، میں بیگن کا نوکر نہیں ہوں، آپ جو کہیں گے. تو بعض وہ ہوتے ہیں جن کو یہ دیکھنا ہے کہ زمانے کی لہر کدھر ہے، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے بنا پر حلوہ مل رہا ہے زندہ باد لا الہ الا اللہ، لیکن اگر اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے. قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنڈیشنل، اگر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد انہیں کوئی فائدہ مل گیا، خمس نکالا تھا کاروبار میں ترقی ہو گئی، تو کہتے ہیں خمس زندہ باد اگلے سال ضرور نکالیں گے، اور اگر خدا نخواستہ خمس نکالنے کے بعد گھر میں چوری ہو گئی، انقلاب علی وجہ، ان کی جڑیں نہیں ہیں، یہ آرٹیفیشل ایمان والے ہیں. لا کر کے درخت کو ایسے ہی کھڑا کر دیا گیا ہے، ہلکی سی بھی اگر ہوا چلی گی تو درخت جو ہے اوندے منہ گر جائے گا. آتے تھے پیغمبر کے پاس اسلام لائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گھر واپس گئے پتا چلا اپنی نے بچہ دے لیا ہے، کہا اسلام بڑا بابرکت ہے اسلام، دیکھو اسلام لاتے ہی، اور اگر کہیں پلٹ کے آیا معلوم ہوا اٹھنی جو ہے مر گئی، کہتے تھے کتنا منحوس ہے اسلام. ہوتا تھا پیغمبر کے زمانے میں. تو جن کی زندگی طیب ہے، طیب زندگی والوں کی پہچان ہے کہ وہ حالات کے تحت خدا کو نہیں مانتے، وہ حالات کے تحت مذہبی قوانین پر عمل نہیں کرتے ہیں، کہ اگر یہاں کے اوپر دینداری کا ماحول ہے تو دیندار بن جائیں گے، اور اگر بے دینی کا ماحول ہے تو بے دین بن جائیں گے. نہیں، ماحول کیسا ہی ہو، مسلم اگر آئے ہیں 40,000 افراد استقبال کر رہے ہیں، 18,000 نے بیعت کر لیے، تب بھی نعرہ وہی ہے، اور جب مسلم کوفے میں اکیلے رہ گئے تب بھی مسلم کا نعرہ وہی ہے. کل اگر ان کا نعرہ تھا زندہ باد حسین مردہ باد ابن زیاد، تو جب اکیلے رہ گئے تب بھی یہی نعرہ ہے زندہ باد حسین مردہ باد ابن زیاد. ان کے نعروں میں تبدیلی نہیں ہے. جب گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، کسی نے کہا کہ مسلم تم نے ابن زیاد کو سلام نہیں کیا، جواب کیا دیا تھا؟ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ جواب دیتے مالی سوا حسین امیر، میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم اس وقت اسیر ہو گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تلواریں ہمارے سر کے اوپر یہ جو ہیں لٹک رہی ہیں، ہم ان میں نہیں ہیں. یہ دوستوں کا مجمع ہوگا تو حسین زندہ باد، حسین ہمارے امیر و پیشوا ہیں، اور اگر دیکھا نہیں حالات خراب ہیں، اصلحا ثابت. زندگی طیب کی پہچان یہ کہ ان کی ایمانی جڑیں مضبوط ہیں، کہیں بھی رہیں، قم میں رہیں، کربلا میں رہیں، نجف میں رہیں، امریکہ میں رہیں، ان کے ایمان میں ان کے اعمال میں فرق نہیں آتا ہے. جاب کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، بزنس کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ہاں تبدیلی نہیں آتی ہے. دوسری پہچان وفرحا فی السماء، جڑیں مضبوط ہیں، شاخیں آسمان کی طرف بڑھتی ہی جا رہی ہیں، یعنی ان کے ہاں رشد و نمو و ترقی پائی جاتی ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں. آج ایمان کے اس درجے پر ہیں، نہ صرف یہ کہ کل اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے بلکہ ٹھہریں گے بھی نہیں، آگے بڑھتے جائیں گے. آج اگر صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، کل جو ہے مستحبات کو بھی انجام دیں گے، نافلہ بھی پڑھیں گے، پرسوں نواز شب بھی پڑھیں گے، ہر دن ان کے عمل میں ترقی ہوتی جائے گی. فرحا فی السماء، مولا کائنات سے بھی حدیث ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی حدیث ہے، یہ حدیث دونوں معصوموں سے نقل ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. فرماتے کہ من استوا یوما ہو فہوا مقبون، اگر کسی انسان کا کل اور آج دونوں برابر ہو، جس مرحلے میں کل تھے اسی مرحلے پر آج ہیں، جتنا علم ہمارا کل تھا اتنا علم ہمارا آج بھی ہے، جتنی عبادت کل کرتے تھے اتنی عبادت ہم نے آج بھی کی، جتنی نیکیاں کل کی تھی اتنی نیکیاں آج بھی کی، جتنا گناہوں سے دوری کل تھی اتنی گناہوں سے دوری آج بھی ہے، کل اور آج میں کوئی فرق نہیں آیا. امام فرماتے وہ انسان گھاٹے میں ہے. فہوا مقبون، کیوں گھاٹے میں ہے؟ گھاٹے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایک دن تو صرف ہو گیا نا. یہ دن کیا ہے؟ یہ دن ہمارا کیپیٹل ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہمارا سرمایہ ہے. ہم نے فرض کیے $100 خرچ کر دیا، اس کے بدلے میں کیا ملا؟ اگر بدلے میں کچھ ملا تو तो हम फायदे में, और अगर बदले में न मिला तो घाटा है ना। जो हमारा $100 खर्च हुआ उसके बदले में क्या मिला हमें, हिसाब करते हैं नहीं करते हैं? अगर कुछ ना मिला बदले में, आज का दिन जो हमारा खर्च हुआ है इसके बदले में क्या मिला? क्योंकि ये जिंदगी कोई सादी चीज नहीं है, जिंदगी वो सरमाया है जो अल्लाह ने हमें दिया है इस बाजार दुनिया में आकर के तिजारत करने के लिए, कमाने के लिए। कहां के लिए कमाने के लिए? आखिरत का अजूफा फराहम करना है। कल हमने 10 किलो सवाब कमा लिया था, आज भी वही ठहरे हुए, तो वो कल का दिन सर्फ हुआ था ना, वो कल का दिन सर्फ हुआ था, कल के दिन के बदले में हमें जो है 10 किलो सवाब मिल गया। और आज के 10 किलो का 10 किलो अगर रह गया तो आज के दिन के बदले में हमें कुछ नहीं मिला। मन इस्तवा यौमा हो फहुआ मकबून, जिसका आज कल ही जैसा है, कोई तरक्की नहीं है उसके अंदर, वो इंसान घाटे में है। वमन काना आखरो यौमे हे खैरहुमा फहुआ मकबूतुन, और जिसका आज कल से बेहतर है, जिसका आज कल से बेहतर है वो काबिले रज़्क है। कल हमने फर्ज कीजिए कि 2 गुनाह छोड़े थे, आज 3 गुनाहों को छोड़ दिया। कल हमने 2 अच्छे काम अंजाम दिए थे, आज 3 अच्छे काम अंजाम दिए। ये आदमी काबिले रज़्क है। वमन काना आखरो यौमे हे शर्रहुमा, और जिसका आज कल से बदतर हो, इमाम फरमाते हैं फहुवा मलऊनुन, वो मलऊन है। मलऊन यानी रहमत खुदा से दूर। मलऊन का माना, लानत का माना क्या है? अल्लाहु मलऊन, यानी खुदा इसे अपनी रहमत से दूर कर दे, यही माना, और कोई खास माना नहीं है। फहुवा मलऊनुन, वो मलऊन है, रहमत खुदा से दूर है। क्यों दूर है? इसलिए अपने सरमाए उम्र को खर्च किया, न सिर्फ ये कि कुछ हासिल नहीं हुआ बल्कि नुकसान लेकर के होगा। तो जो अफराद जिनकी जिंदगी तैयब होती है, तैयब जिंदगी की एक अलामत यह है कि फरोहा फिर समा, उनके यहां तरक्की है, उनके यहां रुश्द है। वो इस समाज इस्लामी समाज कहलाने का हकदार नहीं है जहां पर तनज्जुल हो या ठहराव आ जाए। जिस समाज में तनज्जुल हो वो समाज भी इस्लामी नहीं है, और जिस समाज में ठहराव आ जाए वो समाज भी इस्लामी नहीं है। इस्लामी वो समाज है जहां दिन ब दिन तरक्की होती जाए, दिन ब दिन तरक्की होती जाए। तीसरी पहचान जो हयात तैयबा के बयान हुई है, तो अति ओकोला, जिनकी जिंदगी तैयब होती है वो दूसरों के लिए खैरसा होते हैं, उनका फायदा दूसरों तक पहुंचता रहता है। लाखेरे नहीं होते हैं वो दूसरों को खैर पहुंचाते रहते हैं। अपनी हद तक महदूद नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, हम इबादत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, खाना पीना अपने बाल बच्चों का, हमें दूसरों से कोई वास्ता नहीं है कि समाज में हमारे क्या हो रहा है, कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है, किस पर जुल्म हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, गुनाहों के वादियों में, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ना हम किसी पर अपना बोझ डालते हैं, ना किसी पर का बोझ उठाते हैं। नहीं, हयात तैयबा वाले अपना बोझ अलबत्ता किसी पर नहीं डालते हैं। तो अपना बोझ किसी पर डालना इस्लामी तालीमात के लिहाज से कोई अच्छी चीज नहीं है। लअनल्लाहु मन कल्ला अला नास, खुदा लानत करे उस शख्स पर, हदीस में है कि जो अपना बोझ दूसरों पर डाल दे, जो अपना बोझ दूसरों पर डाल दे। अलबत्ता भी इख्तियार हो गया है, ताकत ही नहीं, वो बात अलग है। अरे अरे बाद वो बहुत होशियार होते हैं ना, कर सकते हैं काम, मगर उनकी ख्वाहिश हमेशा ये होती है कोई हमारी खिदमत करे। देखिए इस्लामी कल्चर में, इस्लामी तहजीब में, इस्लामी तालीमात में और दुनियावी तालीमात में फर्क यह है कि दुनियावी तालीमात में जितने होती है जितना जिसका इस्तेहसाल कर सको उतना अच्छा है। वो कारखानेदार बहुत खुश होता है जिस वो अपने वर्कर को कम से कम तनख्वाह दे, ज्यादा से ज्यादा काम ले और कम से कम तनख्वाह दे, वो अपने को बहुत ज्यादा कामयाब समझता है ना। सर्विस لینا لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، سروس دینا کامیابی نہیں سمجھتے ہیں. اسلام کا مسئلہ الٹا ہے. اسلام کا مسئلہ یہ ہے کہ سروس دو، سروس لو نہیں. خدمت کرو، خدمت لو نہیں کسی سے. آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اگر اٹھا کے دیکھیں گے، سب کیا یہی ملے گا کہ وہ خدمت کرنا چاہتے تھے، خدمت لینا نہیں چاہتے تھے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جب حج کے لیے جاتے تھے کوشش کرتے تھے ایسے قافلے میں جائیں جہاں امام کو کوئی پہچانتا نہ ہو. کہ کوئی پہچانتا ہوگا تو ظاہر سی بات امام سے خدمت تو لے گا نہیں. چھوٹے موٹے مولوی کہیں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ خدمت کی جائے. وہ امام ہیں. امام کوشش یہ کرتے اس قافلے میں جائیں جہاں کوئی امام کو پہچانتا نہ ہو. ایسے ہی قافلے میں امام شریک ہو گئے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی امام کو پہچانتا نہیں. کسی نے کہا سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، امام فوراً پہنچے اس کا سر دبانے کے لیے. کسی نے کہا آج پیدل چلتے چلتے بہت تھک گئے، پیر میں درد ہو رہا ہے، امام پہنچ گئے اس کا پیر دبانے کے لیے. کسی نے کہا بھائی کپڑے بہت زیادہ ہو گئے، دھلے نہیں، امام لے کے اس کا کپڑا دھلنے بیٹھ جاتے تھے. اچھا کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے نا تو ہر کوئی چاہتا ہے اس کو اپنی طرف کھینچنا، اس سے کام لینا. تصور یہ کرتے کہ یہ جو ہے بیچارہ، عام طور سے آ کر کے قصہ بیان کرتے ہیں، وہ ایک بیچارہ مل گیا تھا اور بیچارہ مل گیا تھا بڑا تھا. وہ بیچارہ نہیں ہے، ہم بیچارے ہیں. وہ بیچارہ نہیں ہے جو خدمت کر رہا ہے، کیونکہ اب قیامت کا دن ہوگا اور ہم یہ دیکھیں گے اس نے خدمت کیا، خدمت کے بدلے میں اللہ نے جو چیزیں اسے دی ہیں، خدمت کے بدلے میں اللہ نے جو کچھ نوازا ہے اسے جب اسے دیکھیں گے کہیں گے کاش یہ کام میں نے کیا ہوتا. چونکہ ہمیں اندازہ نہیں نہ ہے کہ خدمت، ہمیں اگر ہم نے خدمت کیا تو ہم کو ہمارا ٹائم ضائع ہوا. ہمارا ٹائم نہیں ضائع ہوا، جو کچھ ہمیں ملا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، پہچانے کی خدمت کا ثمرہ کیا، فائدہ کیا ہے. بی بی کی خدمت میں خاتون آئی اور آنے کے بعد ان سے ایک سوال اس نے کیا، معصومہ نے اس کے سوال کا جواب دے دیا. گھر سے باہر نے بھی تھوڑی دیر بعد پلٹ آئی، کاپی بی بی بھول گئی، پھر سے بتا دیجیے. معصومہ نے پھر سے بتا دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، میں بھول گئی، پھر بتا دیا. تین دفعہ، چار دفعہ، پانچ دفعہ بتاتی گئی، البتہ اسی لہجے میں جس لہجے میں پہلی مرتبہ بتایا تھا. اہم ہے نا، ہم لوگوں سے کوئی سوال کرتا ہے پہلی مرتبہ خوش دلی سے بیان کیا، دوسری دفعہ بھی، تیسری دفعہ پھر اب تیور بدلنے لگتے ہیں نا، اور چوتھی اور پانچویں دفعہ موبائل میں جہاں نمبر ان کا دیکھا کٹ. یہی ہو رہا ہے نا کہ یہ جو خام خواہ کو ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، یہ خرجمار ہے، اس سے سمجھ کچھ آنے والا نہیں ہے. لیکن معصومہ سے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، دس دفعہ آتی رہی، جاتی رہی، سوال وہی سوال. بی بی میں بھول گئی، مجھے یاد نہیں رہ گیا، جواب دے رہی بغیر پیشانی پر شکن آئے ہوئے. ایسے معصومہ گھر میں بیکار تھوڑی بیٹھی تھی، 50 کام تھا گھر کے اندر نا، چکی بھی پیسنا تھا، گھر کی صفائی بھی کرنا ہے، بچوں کے لیے کھانا بھی پکانا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنا ہے. تو بہترین مشورہ تھا، بیکار نہیں بیٹھی ہوئی ہے. آتی جا رہی ہے جواب، دسویں مرتبہ اسے شرم آنے لگی. کہنے لگی بی بی میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، اور آپ کا احسان کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا. جیسے ہی اس نے کہا بی بی آپ کا احسان کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب دیا، معصومہ فرماتی کیا کہا، اور سے سنیے گا جملے کو، کیا کہا تم نے، میرا احسان تم پر نہیں، تمہارا احسان ہے مجھ پر. یہ تمہارا احسان ہے کہ تم نے مجھ سے سوال کیا، مجھے جواب دینے کا موقع تم نے فراہم کیا. بڑے تعجب کی بات ہے نا، شاگرد کا احسان ہوتا ہے استاد پر، یا استاد کا احسان شاگرد پہ ہوتا ہے. اگر کوئی بات ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں راستہ ہی معلوم تھا اور آپ نے ہمیں راستہ ہی جو ہے بتا دیا، آپ کا احسان کہ ہمارا احسان. اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمارا احسان ہے، بتانے والے کا احسان. بیوی کہتی نہیں،
تمہارا احسان ہے ہمارے اوپر کہ تم نے ہم سے سوال پوچھا, ہمیں جواب دینے کا موقع تم نے فراہم کیا. پریشان ہوگی کیا کہہ رہی ہیں. تو بی بی نے مثال دیا, کہا دیکھو یہ بوجھ رکھا ہے نا, یہ بوجھ اگر کسی سے کہا جائے اسے چھت پہ پہنچا دو, بھاری ہے نا, لے جانا بھاری ہے, لے جانا اسے اچھا لگے گا لے جانا. لیکن اس سے کہے کہ تم یہ بوجھ پہنچا دو تمہیں ایک لاکھ دینار دیں گی, تقریباً $4,00,000 صرف ایک بوجھ کا. تو یہ بوجھ لے جانا اس کے لیے بھاری ہوگا. پہنچا کے فوراً آیا کہ اور بھی ہے, اور اگر یہ پتا چلے بلنے کچھ یہ جو ہے ملنے والا نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں پہ بھاگ لے گا. اگر کہا جائے کہ یہ بوجھ پہنچا دو اوپر تمہیں ایک لاکھ دینار دیں گے, آیوس کلو والے کیا یہ اس کے لیے بھاری ہوگا یا نہیں, آئے گا اور پیسہ لے دے, کیا کہے گا شکریہ. یہ تو کہے گا نا کیوں, ایک لاکھ ڈالر تو سال بھر کماتے تو نہ ملتا ایک بوجھ لے جانے میں. معصومہ فرماتی جس وقت تم نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے تمہیں جواب دیا, اللہ نے ہر سوال کے بدلے میں جو ہمیں اجر و ثواب دیا ہے اگر اسے موتیوں میں تبدیل کر دیا جائے تو اس کا ڈھیر جو لگے گا ڈھیر آسمان تک پہنچ جائے گا, موتی ختم نہ ہوں گے, موتی ختم نہ ہوں گے. تو اگر نظریہ خدمت کا یہ بن جائے تو ہر آدمی خدمت لینا نہیں چاہے گا, پھر خدمت کرنا چاہے گا, سروس دے گا, سروس لے گا. آج سارا جھگڑا اسی بات کا تو ہے نا, ہر کوئی دوسرے کا استحصال کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے دوسرے سے فائدہ اٹھانا, فائدہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن جس دن یہ جذبہ تبدیل ہو جائے, خدمت لینے کا جذبہ خدمت دینے میں تبدیل ہو جائے, ساتھ بہو کا جھگڑا ختم. ساتھ بہو کا چھوٹی سی بات ہے نا, دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں, دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں. ایک دوسرے سے ہم لوگ کیوں بھاگتے ہیں, کیوں اتنے اختلافات ہیں, کیوں اتنے تفرقے ہیں, شکایتیں کیوں ہیں, اتنا سارا گلا کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے خدمت لینا چاہتا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مذہب کی خدمت کرنے کا, ان کے پاس کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس, ان کا سر دبا رہے ہیں, ان کا پیر دبا رہے ہیں, ان کا کپڑا ڈھونڈ رہے ہیں, ان کے لیے کھانا لے جا رہے ہیں, سب ان کی طرح بلا رہے. اتنے میں قافلے میں ایک آدمی آ گیا جو امام کو پہچانتا تھا, اور اس نے دیکھا کہ تم بختو تم کیا کر رہے ہو, کس سے تم خدمت دے رہے ہو, پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ علی بن حسین ہیں, یہ زین العابدین ہیں, یہ سید الساجدین ہیں. یہ سننا تھا کہ سارے لوگ امام کے قدموں میں گر پڑے. امام نے اس شخص سے کہا تم نے اچھا نہیں کیا, میرا تعارف کرا کہ اچھا نہیں کیا. پہچانے کی خدمت کیا چیز ہے؟ حج کے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے عمان حجاج, جب حج کر کے پلٹ کے آتے ہیں نا تو حج سفر حج کے قصہ سناتے ہیں نا. ایک شخص حج کر کے لوٹا ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا, آنے کے بعد کہتا ہے مولا حج کے اپنے قصے بیان کر رہے, مولا اس سفر حج میں تو ایک حاجی بڑا زبردست, کیا کہنا اس کا, کیا کہنا اس حجی کا, اس کے ایمان کا, اس کے تقوی کا, اس کے طہارت نفس کا. ہم نے 24 گھنٹہ اسے ایک لمحے کے لیے بیکار نہیں دیکھا, کبھی تلاوت قرآن ہے, کبھی مناجات ہے, کبھی دعا ہے, کبھی نماز ہے, کبھی طواف ہے, کبھی سعی ہے. جب ہم نے پوچھا تو ان کے کھانے پینے کا کیا ہوتا تھا, انسان ہے نا, جسم تو یہ جس میں انسانی جو ہے اسے تو کھانے پینے کی ضرورت ہے, کپڑے ہیں گندے ہو جائیں گے وہ بھی دھلنا ہے, کمرہ رہ رہے ہیں گندا وہ بھی ہو جائے گا, اس کی صفائی کرنا ہے, کھانے کا بندوبست کرنا ہے, ہوٹل تو زمانے میں ہوتے نہیں تھے جا کے کھا لیں گے, لانا ہے, پکانا ہے, کاٹنا ہے, تو ٹائم تو لگے گا اس میں نا. اور یہ بدن گنہگار کو بھی کھانا چاہیے, پرہیزگار کو بھی کھانا, حتیٰ انبیاء اور اولیاء کو بھی کھانا چاہیے. کفار کا ایک اعتراض پیغمبروں کو یہی ہوتا تھا کہ کیسا پیغمبر ہے تو کھانا کھاتا ہے, مال ہذا رسول یاکل طعام ویمشی فی الاسواق, کھانا کھائے گا تو بازار بھی جائے گا, کیونکہ اپنا بوجھ پیغمبر کسی کے اوپر ڈالتا نہیں ہے تو جائے گا خریداری کے لیے بھی. ایک ایسا رسول ہے بازاروں میں ٹہلتا ہے کھانا کھاتا ہے. قرآن نے جواب دیا ما جعلناہم جسدن لا یاکلون الطعام, ہم نے انہیں کوئی ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. تمام لگا اس کے کھانے پینے کا کیا ہوتا تھا جبکہ ہر وقت توافی کرتا تھا, ہر وقت عبادت ہی کرتا رہتا تھا. وہ ہم جیسے گنہگار ان کی خدمت کر دیتے تھے. امام نے فرمایا تمہارا ثواب مجھ سے زیادہ ہے. اگر ہم یہ ہمارے بات ذہنوں میں رچ بس جائے اور اتر جائے ہمارے دلوں میں. جناب سلمان فارسی کو گورنر بنایا گیا ہے, گورنر بنایا گیا ہے مدائن کا. مدائن اس زمانے میں بہت ہی اہم صوبہ ہوا تھا, اب کا تو مدائن چھوٹا سا رہ گیا ہے بغداد کے پاس. یوں زمانے میں بغداد کا نام نہیں تھا, سارے کا سارا ایریا جو مدائن وہاں کے گورنر بنا کے گئے جناب سلمان. سیدھے سادے آدمی سمپل طریقے سے گدھے پہ بیٹھے چلے آ رہے ہیں, پوٹلی لیے ہوئے. دیکھا کہ سڑک کے کنارے بوڑھا ہے بےچارا جو بیٹھا ہوا ہے, تھوڑا سامان سا رکھا گوشت. رک گئے, کیا بھائی کیا بات ہے تم بیٹھے ہو یہاں پر؟ کہا بوجھ کچھ نہیں رہا, بوڑھا ہو گیا ہوں نا. سلمان نے کئی بات لوٹا لیتا ہوں, لوٹا لیا. کہاں گھر ہے تمہارا؟ گھر لے جا کے پہچان نہیں رہے سلمان کو, پہنچا دیا. وہ سمجھا شاید ایک بےچارا مزدور ہو کے کلی ولی ہے, کچھ پیسے نکالے جیب سے ان کو دینے کے لیے سلمان کو. سلمان اگر اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, البتہ اگر کوئی تمہیں آئندہ بھی کوئی کام پڑے تو آ جانا. کہاں؟ انہوں نے ایڈریس دے دیا یہ گورنر ہاؤس کا. پر تم وہاں کیا کرتے ہو؟ وہاں کیا کرتے ہو؟ تو میں گورنر ہوں. کون ہے تم؟ میں سلمان فارسی ہوں. سلمان فارسی پورے کا بوجھ اٹھا رہے ہیں. تو اتی وہ کولا زندگی طیب جو ہے وہ دوسروں کے لیے ثمر بخش ہوتی ہے, خیر رساں ہوتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں انفعکم انفع الناس, خیر الناس من انفع الناس. تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بہترین انسان تمہارے درمیان وہ ہے. جتنے بھی آپ آئمہ علیہ السلام کو دیکھیں گے جہاں وہ عبادت خدا میں مصروف رہتے تھے, وہی علی جو ہزار رکعت نماز ایک شب میں پڑھتا تھا غریبوں کے دروازے پر بھی نظر آتا تھا اپنے دوش کے اوپر. ہمارے یہاں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے, پہلی مرتبہ آیا ہم سے پہچانتے ہیں تو راستہ دے بھی دیں گے, دوسری تیسری دفعہ بچے نے کہا بابا وہی آئے ہیں. اچھا وہ آئے ہیں, دور سے ان کی شکل دیکھ کر کے بھاگیں گے, یہی ہوتا ہے نا. ہاں اتر کام ہی ہے روزانہ چل جانا. لیکن امام سجاد کے پاس کوئی سائل آتا تھا تو خوش ہو جاتے تھے, کیا استقبال کرتے تھے, مرحبا مرحبا بمن يحمل ذاتیر الاخرہ, خوش آمدید خوش آمدید, بڑے اچھے آ گئے. کیا کون آیا؟ کوئی دینے والا تھوڑی آیا, لینے کے لیے آیا ہے. دینے کوئی آئے تو اس کا استقبال کرتے, لینے کوئی آئے بھاگتے ہیں نا اس سے. کہتے ہیں مرحبا مرحبا بمن يحمل ذاتیر الاخرہ. عجیب منطق ہے, عجیب لاجک ہے. یہ لاجک کیا ہے؟ خوب ہم نے دنیا میں ڈھیر سارا پیسہ کما لیا, بل گیٹس نے پیسہ ڈھیر سارا کما لیا, سب تو کھا بھی سکتے ہیں, کتنا کھائیں گے؟ مگر ایک لیے وہ ڈالر چبائیں تو کتنا کھائیں گے؟ ایک دن میں بہت کھانا چاہیں گے, $5,000 $10,000 اچھے سے اچھے ہوٹل میں چلے جائیں گے, کیا کھائیں گے, کتنا پہنیں گے, کتنا مکان بنائیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ من العنا ان المرعى يجمع ما لا ياكل ويبنى ما لا يسكن. انسان کی مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت یہ ہے وہ چیز اکٹھا کر لیتا جسے کھا نہیں سکتا, وہ بلڈنگ بنا لیتا ہے جسے جس میں رہ نہیں سکتا. ثم يخرج الى الله, پھر موت آ جاتی ہے. موت تو آنی ہے نا, موت تو آنی ہے. ثم يخرج الى الله, اچھا ٹھیک ہے جا رہے ہیں سب لے کے جائیں گے ساتھ میں, جو رہ دے رہا ہے $10 billion $20 billion کما لیا ہے, ہمارے پاس موجود ہے, خرچ نہیں ہوا ہے ابھی, رہ گیا ہے. اگر جا رہے ہیں سب کچھ لے کر کے جائیں گے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. کہتے ثم يخرج الى الله, خدا کی طرف جانا پڑتا ہے اس حال میں. لا مالا حمل ولا بناء نقل. نہ پیسہ ساتھ جا سکتا ہے نہ گھر ساتھ جا سکتا ہے. بس بڑی مصیبت ہے. اتنی محنت سے کمایا, حلال حرام یہ استحصال سب کچھ کر لیا اور آپ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں. اسی لیے آدمی ڈرتا ہے نا موت سے. لیکن اگر ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سب شفٹ ہو جائے, انڈی انڈی کچھ ایسی ہو کہ وہاں بھیج دے شفٹ کر دیں, تو اچھی بات ہے نا. پھر اگر رہ گیا یہاں تو دس لگے جا رہے ہو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, پھر تو کوئی تکلیف نہیں نہ ہوگی. اتنا کمایا تھا تو ساتھ لے کے جا رہے. مصیبت یہ کہ ڈالر ساتھ نہیں جائے گا, بلڈنگیں ساتھ نہیں جائیں گی, گاڑیاں ساتھ نہیں جائیں گی. جہاز میں بیٹھتے دکھتے نا یہ جن چیزوں کا منع لگا رہتا ہے نا بورڈ, کہ آپ جہاز میں یہ چیزیں لے کر کے نہیں جا سکتے ہیں. ملک الموت جب اپنا جہاز لے کر کے آئیں گے تو لکھا ہے یہ منع, ڈالر منع, سونا منع, چاندی منع, گاڑی منع, بنگلہ منع. لے کیا جا سکتے ہیں عمل وہ ہے ہی نہیں, وہ تو ہم نے اس کا بھی انتظام ہی نہیں کیا. جو لے جا سکتے ہیں, اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ہماری دولت وہاں چلی جائے. امام نے دیکھا کہ مانگنے والا سائل آیا ہے, خوش ہو گئے, مرحبا مرحبا, کون آیا؟ میں یحملو زادی الالآخرہ, وہ آ گیا ہے جو ہمارے اس مال کو ڈھو کے وہاں لے جائے گا. بار بار آ گیا ہے, کیونکہ جو بھی پیسہ ہم یہاں اسے دیں گے اس کا دس گنا ہمیں وہاں ملے گا. ذہنیت اگر یہ ہو جائے نا سارا مسئلہ حل ہو جائے نا. کون کس کا استحصال کرے گا؟ دنیا کیا بنے گی پھر؟ ٹینشن فری لائف اسی کو کہتے ہیں. کوئی جنگ نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. مرحبا مرحبا بمن یحملو یحملو زادی الالآخرہ. یہ زہری امام کے شاگردوں میں سے ہیں, اگرچہ ان کا تعلق اہل سنت کے عالم ہیں, درگاہ سے ان کا تعلق تھا, لیکن بہرحال شاگرد تھے امام کے, اور امام کے پاس امام سے بڑی عقیدت بھی رکھتے تھے. ایک دن دیکھا کہ ٹھنڈی رات ہے, ٹھنڈی رات میں امام کچھ بوجھ اپنے کاندھے پہ لادے ہوئے چلے جا رہے ہیں. پوچھا کہاں جا رہے ہیں, یہ کیا لادے ہیں؟ ان کا یہ زیادہ سفر ہے, سفر پہ جا رہے ہیں. زیادہ سفر ہم کہاں زیادہ سفر ہے؟ دیدی ہمارے غلام پہنچا دے گا. کہا نہیں نہیں, یہ اپنا زیادہ سفر اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. چلے گئے, دھوری اپنے راستے پہ گیا. دو ایک دن کے بعد سے ملاقات ہوئی وہاں سے, کہا آپ تو سفر پہ جا رہے تھے, زیادہ سفر لے آ رہے تھے, یہاں پر ہے؟ کہاں یار, کہ کون؟ کہا وہ سفر آخرت ہے, وہ جو لے جا رہے تھے. جس گھر میں جس غریب کو جا کر کے دیا ہے یہ اب وہاں شفٹ ہو رہا ہے, وہاں پہنچ رہا ہے. من العناء ان المرعى يجمع ما لا ياكل ويبنى ما لا يسكن ثم يخرج الى الله لا مال نقل ولا بناء نعمل. مصیبت ہے انسان کے لیے اکٹھا وہ کر لیتا ہے جسے کھا نہیں سکتا ہے, بنا وہ لیتا ہے جس پہ ہمیشہ رہ نہیں سکتا ہے, یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے, نہ مال وہاں شفٹ ہوتا ہے نہ مکان. لیکن ایک راستہ ہے کہ مال میں شفٹ ہو جائے گا, مکان میں شفٹ ہو جائے گا. طیب زندگی والوں کی ایک پہچان, پہلی پہچان, اصلحا ثابت, جڑیں مضبوط ہیں. بڑی تیزی سے وقت گزرتا ہے, جڑیں مضبوط ہیں, کیسا ہی طوفان آ جائے. دوسری پہچان فرحا فی السما, روز بروز کیا ترقی ہوتی ہے, رشت ہے, ٹھہراؤ نہیں ہے, ترقی ہوتی رہتی ہے. آج جہاں ہیں ایک قدم کل اس سے آگے, کل جہاں ہیں پرسوں ایک قدم آگے, ایک قدم آگے, ایک قدم آگے, اور اس کے بعد تو اوکولا, یہ درخت پھلدار ہے, دوسرے اس سے فیضیاب ہوتے ہیں, دوسرے اس سے خدمت. دو پہچان ہو رہے ہیں, انشاءاللہ کل اس کو بیان کروں گا کیونکہ وقت تمام ہو گیا. ائمہ علیہ السلام زندگی میں جہاں دیکھیں گے ہمیشہ, جس وقت مامون رشید نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینے سے بلوایا ہے, بظاہر بڑے عزت و احترام سے بلایا ہے, ولی عہد بنانا چاہتا ہے, یہ مقصد اس کا پاک مقصد. انشاءاللہ شب شہادت امام اس کو تفصیل سے عرض کروں گا, آج کیونکہ کہا گیا ہے کہ امام رضا کے کچھ حالات بیان کر دے, کچھ چیزیں چند باتیں عرض کر دوں گا, وقت ان شاء اللہ کا سلسلہ بیان کروں گا. امام رضا علیہ السلام کو بلا لیا ہے, بظاہر کبھی خلافت کی پیشکش کرتا ہے, کبھی ولی عہد, لیکن نہ وہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے نہ وہ ولی عہد, اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے. اپنا مقصد ہے, مقصد اس کا یہ تھا, یہ دکھانا تھا کہ لوگ ان کو بہت متقی و پرہیزگار, امام کے بارے میں عام سی چیز تھی. حتیٰ رجاء ابن صحاب گیا تھا امام کو لانے کے لیے, اس کا نمائندہ بن کے جب پلٹ کر کے آیا ہے اور ماموں نے ان کے بارے میں سفر کے واقعات کہے, تو کہتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جتنے لوگوں کو میں نے اب تک دیکھا ہے, اعبد الناس و اشجع الناس و اعلم الناس و ازہد الناس, ان سے بڑا نہ کوئی عبادت گزار ہے, ان سے بڑا نہ کوئی زاہد ہے, ان سے بڑا نہ کوئی متقی و پرہیزگار ہے. یہ وہ صفت تھی جو زبردست عام و خاص تھی. مامون کا خیال یہ تھا کہ ظاہر سے بات اس کو کھانے کو ملے ہی نہیں, وہ تو کھائے گئی سوکھی روٹی, ان کو کبھی دولت ملی ہی نہیں ہے, ہمیشہ یہ لوگ تنگی میں رہے ہیں, پریشانی میں رہے ہیں, تو زہد کے علاوہ ان کے پاس چارہ کیا ہے؟ اور یہ صفت ان کی دیکھ کے لوگ ان کے عاشق ہوتے جا رہے ہیں, گرویدا ان کے ایسا کرتے ہیں, بلاتے ہیں محل میں, محل جب رنگینیاں دیکھیں گے تو کھو جائیں گے اس میں, ان کا زہد بھی ہوا ہو جائے گا, ان کا تقویٰ بھی ہوا ہو جائے گا, اور پھر یہ نگاہوں سے عوام کے گر جائیں گے. مگر ظاہر سے اسلحہ ثابت ہے نا, یہ جھوپڑے میں رہیں یا محل میں رہیں, ان کے ایمان میں, ان کے تقوی میں, ان کا زہد مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اختیاری زہد ہے, یہ اختیاری زہد ہے. مولا کائنات زندگی زاہدانہ تھی, کم نہیں کمایا تھا, $1 بلین کا کاروبار کیا تھا مولا نے 25 سال میں, جو باغات لگائے تھے, جو چشمے لگائے تھے, کبھی ہوا چلا تھا سرسرمائی سے, آتا تھا غریبوں کو دے دیا, آتا تھا غریبوں کو دیتے, سوکھی روٹی کھا لیتے تھے. تو یہ مجبوری کا زہد نہیں ہے, یہ اختیاری زہد ہے. امام کو لایا ہے کہ یہاں پر آئیں گے, رنگینیاں محل کی دیکھیں گے, گم ہو جائیں گے اس کے اندر. پہلا دن ہے, ولی عہد آئے ہوئے ہیں, ولی عہد کے لیے وہ ڈائننگ ٹیبل جو لگی ہے, طرح طرح کھانے سجائے گئے ہیں, امام کو کھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے, معلوم امام تو غلاموں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. امام غلام ہے آپ کے لیے یہاں پر, امام کیا وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں, وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں. سارا منصوبہ اس کا ناکام ہو گیا. جب سارے منصوبے ناکام ہو گئے تو وہی مامون جو امام سے اتنی عقیدت کا اظہار کرتا تھا, آپ خلیفہ بن جائیے, آپ ولی عہد بن جائیے, آپ فنا بن جائیے, امام کی جان کے در پہ ہو گیا. یہاں تک کہ امام علیہ السلام کو اس نے زہر دے دیا. ہر سما ابن عیون کہتے ہیں شب شہادت امام علیہ السلام, آدھی رات کو ایک شخص آتا ہے دروازے کو دق الباغ کر رہا ہے کہ تمہیں امام نے بلایا ہے, تمہیں امام نے بلایا ہے. آدھی رات میں گھبرا گیا, کیا بات ہے؟ امام کے بیت الشرف پہ جب میں حاضر ہوا, امام نے کہا کہ ہر سما میری آخری شب ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس ملعون نے مجھے زہر دے دیا ہے, میں دنیا سے جا رہا ہوں. دیکھو ہر سما, جب میرا انتقال ہو جائے, میرا بیٹا محمد جواد آئے گا مجھے غسل دینے کے لیے, لیکن مخفی طریقے سے آئے گا. میرے انتقال کے بعد ایک سفید خیمہ خود بخود نصب ہو جائے گا, میرا جنازہ اٹھا کر کے اس میں رکھ دینا. اس کے بعد تمہیں یہ جنازہ جو ہے غسل دیا ہوا, کفن پہنایا ہوا ملے گا. مامون تمہیں تانا دے گا, تم شیعوں کا عقیدہ ہے امام کو امام غسل و کفن دیتا ہے, بتاؤ اب انہیں کون سا امام غسل و کفن دے گا؟ کہہ دینا اس سے جب امام آزاد رہتا ہے تو کھلم کھلا امام آتا ہے, لیکن اگر وہ قید میں رہتا ہے, جبر میں رہتا ہے, تو پردے غیب سے غائبانہ طریقے سے آ کر کے دیتا ہے. مامون سے کہے تو جھانکنے کی کوشش کرے گا خیمے میں, اس سے کہہ دینا جھانکنا نہیں, ورنہ جو عذاب خدا نے تمہارے لیے قیامت میں معین کیا ہے وہ عذاب تمہیں یہی مل جائے گا. ہر سما جب غسل و کفن ہو جائے گا, میرے جنازہ جب اٹھے گا, یہ ملعون چاہے گا کہ ہمیں اس طرح سے دفن کریں کہ اس کے باپ کی قبر میرے لیے قبلہ بن جائے. لاکھ کوشش کرے گا, وہاں زمین کھودے گی نہیں, پھر یہ مجبور ہوگا اس طرح سے قبر کھودے کہ میں اس کے باپ کے لیے قبلہ بن جاؤں. وہاں زمین آسانی سے کھود جائے گی, جب قبر کھودے گی اس میں سے تازہ پانی نکلے گا, سفید سفید مچھلیاں تیرتی ہوئی ملیں گی. تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی خشک ہو جائے گا, مچھلیاں غائب ہو جائیں گی, اس پر میرے جنازے کو دفن کیا جائے گا. ہر سما کہتے جیسے جیسے امام نے فرمایا تھا, بے عین ہی وہی سارے واقعات جو ہے رونما ہوئے. امام کی شہادت جب ہوئی بڑے دھوم سے جنازہ اٹھا, کیونکہ ماموں بظاہر اپنے کو شیعہ کہتا تھا نا, بظاہر اپنے کو امام کا چاہنے والا سر اسی نہ پیٹتا ہوا, لشکر والے, فوج, عوام, ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے امام کے جنازے پر. ہاں ماموں جو ہے سر اسی نہ پیٹتا ہوا جنازے کیا کہ آگے چل رہا ہے. آج جب امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام شہید, یہ جو یتیم ہوئے ہیں, یتیمی ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی مصیبت ہے. جی چاہتا ہے امام محمد تقی کی خدمت میں عرض کروں, مولا آپ یتیم ہو گئے, یقیناً یتیمی بہت بڑی مصیبت ہے, لیکن مولا جب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ کے بابا کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا نہ رہا, بڑی دھوم سے جنازہ اٹھا, ہزاروں افراد نے جنازے میں شرکت کی, پورے عزت و احترام کے ساتھ آپ کے بابا کو قبر میں قبر تک پہنچایا گیا, یقیناً مولا آپ کو ڈھارس ہو گئی ہوگی, آپ کو سکون مل گیا ہوگا. ہائے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کیا گزری تھی سید سجاد پر, جب سید سجاد اپنی نگاہوں سے یہ دیکھ رہے تھے ان کے بابا کا پاکیزہ جنازہ بے غسل و کفن زمین کربلا پر پڑا ہوا ہے. اس کیفیت کو اگر سمجھنا چاہتے تو سمجھیں, 11 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا تھا, انہیں اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہیدوں کے بے غسل و کفن جنازے پڑے ہوئے تھے. جیسے ہی بیویوں کی نظر ان شہیدوں پر پڑی, بیویوں نے اپنے کو اونٹ سے گرا دیا, ہر بی بی اپنے اپنے وارث کے جنازے پر پہنچی. ام فروا قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے جنازے سے لپٹ کے بہن کر رہی ہیں, کوئی جو ہے عباس کے جنازے پر ہے, کوئی علی اکبر کے جنازے پر ہے, زینب اپنے ماجائے حسین کے جنازے سے لپٹ کے بیٹھ کر رہی ہیں. جس وقت جناب زینب امام حسین کے جنازے پر پہنچی ہیں, بدن پہ کپڑا نہیں ہے, بدن پہ سر نہیں ہے, گھوڑے کی ٹاپوں سے لاش پامال ہو چکی ہے. جناب زینب اپنے بھائی کو خطاب کر کے کہتی ہیں اَنتا اخی اَنتا ابن امی, کیا تو ہی میرا بھیا ہے, کیا تو ہی میرا ماجایا ہے. اس کے بعد زینب مدینہ کا رخ کر کے کہتی ہے السلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو, صلی علیک ملائکۃ السماء, جب آپ کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے آپ پر نماز پڑھی, ہذا حسین کا, مگر ذرا اپنے حسین کا تو جائزہ لے لیجئے, مرمل بالدماء, یہ اپنے خون میں گلتا ہے, مقتول اعضاء, اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں. کفن ملنا تو دور کی بات ہے, مطلوب العمامت والرداء, اس کے بدن کے کپڑے بھی اتار لیے گئے ہیں. اس کے بعد جناب زینب کہتی نہیں اللہ کے رسول, آپ کے حسین کو غسل بھی ملا ہے, آپ کے حسین کو کفن بھی ملا ہے, اس کا غسل بھی انوکھا ہے, اس کا کفن بھی انوکھا ہے, سب کو غسل پانی سے دیا جاتا ہے. حسین کا غسل جانتے ہیں, غسلہ اقدم الجاری من وریدہ, رگے گردن سے بہنے والے خون نے اسے غسل دیا ہے. وکفنہ الرمل الساقی علیہ, سرزمین کربلا سے ریت نے اڑ اڑ کے کفن پہنایا ہے. اجرکم اللہ, ابھی یہ جملے زینب بیان کر ہی رہی تھی, اچانک زینب کی نگاہ سید سجاد پہ پڑی. عجب رنگ ہے, رنگ بدلا ہوا ہے, لگتا ہے کہ روح بدن سے پرواز کر جائے گی. زینب نے اپنے بھیا کو چھوڑا, بیمار بھتیجے کے پاس آئیں, اے میرے لال سجاد, ارے اپنے کو سنبھالو, یہ کیا عالم ہے. بڑے درد سے کہتے ہیں مولا, اے پھوپھی اماں, وہ بیٹا اپنے کو کیسے سنبھالے جس کے بابا کا مطہر جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا، ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہماری زندگی طیب زندگی ہو. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق فراہم کرنا، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. معبود جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبر گیری کی توفیق فراہم کرنا. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے مراجع کرام اور رہبر معظم کی حفاظت فرما، بار الہ شیعان حیدر کرار زائرین حسین مظلوم کی حفاظت فرما، ان کے دشمن اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح و اللہ انہیں نیست تو نابود فرما. معبود صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من عوانه وانصاره.